بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني معمولات کی پابندی اور معمولات کو وقت پر کرنے کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ٹائم اور زمانے کو بہت اہمیت دی ہے، اس کی قسم اٹھائی ہے. والعسر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم کہ انسان نقصان کرتا ہے، اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وقت کی بہت قدر اور خیال رکھتے تھے. جیسے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کو تقسیم کیا تھا، ایک حصہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ایک حصہ اپنے آپ کے لیے ہے اور اہل و عیال کے لیے ہے، ایک حصہ لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے ہوتا تھا. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھتے، یہ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھ سکتے تھے، نماز کا وقت مقرر تھا. اور اگر آپ چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو کر سکتے تھے، آرام کا وقت بھی مقرر تھا. وہ حدیث تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزوں کی قدر اور پانچ چیزوں کا خیال رکھو. ایک تو یہ جوانی کا خیال رکھو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ بڑھاپے میں کچھ نہیں کر سکتی. غنا کا خیال رکھو فقیری سے پہلے، کیونکہ فقیری میں بھی آدمی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغت کا خیال رکھو مشغولی سے پہلے، کیونکہ مشغولی آ جائے تو پھر فراغت کی قدر آتی ہے کہ میں فارغ تھا. صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، بیماری میں کچھ نہیں کر سکتے. حیات اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عمله، آدمی مر جاتا ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں عمل تکلیفی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس عمل پر آدمی مکلف ہے، جس عمل کا اس کو حکم دیا گیا ہے، لیکن عمل لذت باقی رہتا ہے، لذت والا عمل ہوتا ہے. جیسے ثابت بنانی رحمہ اللہ کے بارے میں جو احادیث کے راوی بھی ہیں لکھا ہے کہ جب ان کو قبر میں دفن کیا تو قبر کا ایک تختہ جو شک کی شکل میں بناتے ہیں اوپر سے رکھتے تھے. ایک تو یہاں ہے، یہاں لحد ہوتا ہے، اکثر جگہوں میں شک ہوتا ہے. لحد اس کو کہتے ہیں جو کنارے پر ہو، شک اس کو کہتے ہیں جو درمیان میں ہو. ایک تختہ ٹیڑھا ہو گیا، جب اس کو اٹھایا اور پھر رکھ رہے تھے تو دیکھا کہ دور سے وہ تلاوت کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دور دور سے کسی جگہ بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں. جلدی بند کر دیا اور پھر ان کے وارثین سے پوچھا کہ ہم نے تو یہ منظر دیکھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ اگر آپ عالم برزخ میں کسی کو کسی عمل کی اجازت دیتے ہیں تو آپ مجھے تلاوت کی اجازت دے دیں, اس لیے کہ مجھے تلاوت سے محبت ہے. تلاوت کی محبت کی دعا ان کی قبول ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور کیسے دیکھا؟ تو آج کل تو یہ بہت آسان ہے, یہ سیلول پھول سامنے ہوتا ہے, اس میں کوئی جگہ نہیں, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ صفی کھڑی ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں, اسی اسی طرح دیکھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں عمل لذت. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں تشریف لے گئے تھے. صحیح حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہاں سے گزرے تو ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. بعض سلف ہی کہتے ہیں کہ نماز کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ قبر میں. یہ قبر تو ایک کھڑکی ہے, کھڑکی کے اندر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اندر جیسے سیلول خون میں دیکھتے ہیں. قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی لیے جو حضرات کہتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه, جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, تین چیزیں رہ جاتی ہیں جس علم سے فائدہ اٹھاتا ہے. صدقہ جاریہ ہو تو وہ رہ جاتا ہے, اولاد صالح ہو تو باقی عمل تو منقطع ہو گیا. جب عمل ختم ہوا تو پھر نماز کیسے پڑھی؟ جب عمل ختم ہوا تو تلاوت کیسی تھی؟ علماء جواب میں فرماتے ہیں, جب آدمی مر جاتا ہے انقطع عمله, پھر اس پر عمل کی پابندی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کا حکم نہیں ہوتا. اگر وہ لذت کے طور پر پڑھ لے, اس کو مزہ آ رہا ہے, تو یہ الگ بات ہے. جس لائن کے ساتھ آدمی کی محبت ہو, وہ لائن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لذیذ بناتے ہیں, پھر اس لائن میں وہ لگا رہتا ہے. جیسے تلاوت کی بات سنی آپ نے, یا ہمارے یہاں فاروق پٹیل صاحب جو آتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا, ورنہ وہ آ جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہوں کہ پابندی ہے. ایک طالب علم نے ان کو بنوری ٹاؤن میں خواب میں دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میرا سلام فاروق پٹیل کو کہوں, اس لیے کہ ان کا حال تو ابھی معلوم نہیں ہے, لیکن پہلے تو چلتے چلتے تلاوت کرتے تھے, بیٹھے بیٹھے تلاوت کرتے تھے, روزانہ ختم کرتے تھے, اب دن رات تلاوت کرتے تھے. تو تلاوت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام کا حکم آیا, سلام سلامتی ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم اس کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو, اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. السلام علیکم, سلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ان کی حفاظت آپ پر ہو, وہ آپ کی حفاظت فرما دے. تو بہرحال ثابت بنانے نے تلاوت کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی. اسی طرح بعد دوسرے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, مجھے تو جنت میں اتنی جگہ ملی جس میں مصلی بچھا کر نماز اور نفل پڑھتا رہوں. اس لیے کہ نماز سے محبت تھی. جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی کرنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے. جس چیز سے محبت نہیں ہوتی وہ آدمی وہ کام کرتا تو ہے لیکن وہ بوجھ سمجھ کر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کب فارغ ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا, لیکن ورم کیونکہ محبت تھی تو ورم کا احساس نہیں ہوتا, ورم محسوس نہیں ہوتا تھا. جیسے کسی کو کھیل دیکھنے کا شوق ہو وہ گھنٹوں گھنٹوں ادھر کھڑا رہتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا, اس لیے کہ وہ اس کو لذت اور اس میں مزہ محسوس کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو, پانچ چیزوں سے پہلے, پانچ اوقات سے پہلے. اس میں ایک یہ تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے, یعنی اوسط عمر یہی ہے. اور وہ حساب کرنے والے بھی اب کہتے ہیں کہ تقریباً عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے جب اوسط نکالا جائے. اور ان 60 سال میں 15 سال تو نابالغی کی حالت میں گزر جاتے ہیں اور باقی جو زندگی ہے اس میں آدھی نیند میں گزر جاتی ہے اور آدھی جاگنے میں, اور جو جاگنے میں ہے تو اس میں کھانا پینا دوسری ضروریات اس میں گزر جاتی ہے. تو بہت تھوڑا وقت رہ جاتا ہے, ایسا ہے کہ جیسے 60 سال میں 8-10 سال رہ گئے. تو یہ میرے سامنے ہے, اس میں یہی مذکور ہے کہ جو تعداد ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ حدیث میں آتا ہے انعادانی ولیین فقد آذنته بالحرب, تو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میں اس کو اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. فما تقرب الی العبد بشیء, اور بندہ مجھ کو کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں جو میں نے اس پر فرض کیا ہے. فرض کے ساتھ جب فرض کام آدمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت قریب ہو جاتا ہے. فما تقرب الی عبد بشیء مما افترضته علیہ, اس لیے عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نفل کا ثواب زیادہ ہے اور فرض کا ثواب کم ہے, لیکن یہ غلط ہے. فرض کا ثواب زیادہ ہے, نفل کا ثواب کم ہے. اس لیے احادیث میں آتا ہے جب رمضان میں آدمی نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض کی طرح ہے, اور جب فرض پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرض کی طرح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں 70 مرتبہ زیادہ ہے. ہاں, بعض حضرات نے اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنا کیا اور الگ کیا ہے اور کہتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض سے زیادہ ہوتا ہے. مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جب سلام کیا جائے تو یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے, لیکن نف سنت کا ثواب فرض سے زیادہ ہے. اس لیے کہ سنت سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے, تو قانون کے لحاظ سے تو یہ ہونا چاہیے کہ جواب دینے کا ثواب زیادہ ہو لیکن سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے, شروع کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح اس لیے کہ اس نے سلام کی ابتدا کی. اسی طرح آدمی پر کسی کا قرضہ ہے اور جو مقروض ہے جس پر قرضہ ہے وہ نہیں دے سکتا, تو قرض میں تاخیر کرنا اور اس کو ٹائم دینا اور مہلت دینا یہ فرض ہے, اور بالکل معاف کرنا سنت ہے, نفل ہے, مستحب ہے, لیکن نفل کا ثواب فرض سے زیادہ ہے. جب بالکل معاف کیا تو اس کا ثواب زیادہ ہے, اس لیے کہ غم ہلکا ہو گیا. اسی طرح تیسرا مسئلہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی نفل اور سنت کا ثواب فرض سے زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ٹائم سے پہلے مسجد میں جانا, کہ آدمی مسجد میں نماز جماعت کی نماز کے لیے جائے ٹائم سے پہلے, یہ سنت یعنی مستحب اور بہتر ہے. اور جب ٹائم داخل ہو جائے, اذان ہو جائے, تو اذان کے بعد جانا ایک قول میں سنت موقعہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب ہے, اور دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ سنت موقعہ ہے واجب کے درجے میں, یعنی بہت مضبوط سنت ہے. تو معلوم ہوا کہ پہلے جانا اگرچہ مستحب ہے اور اذان کے بعد جانا لازم کے درجے میں ہے, لیکن پہلے جانا بہتر ہے. یہاں نفل کا ثواب واجب سے یا سنت موقع جو واجب کے درجے میں ہے اس سے زیادہ ہے, اس لیے کہ اس میں زیادہ محنت کرنی پڑی. تو حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ مجھ کو قریب نہیں ہوتا اس سے, فرض پڑھنے سے زیادہ کوئی ایسا عمل نہیں, اس عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی قریب ہو جائے. اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ ہمیشہ کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ساتھ, نفل پڑھتا ہے. یہاں تک کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے نفل کی وجہ سے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو نوافل زیادہ پڑھے, نفل عبادت کرے, تو حتی کنت سمعہ الذی یسمع بیہ وبصرہ الذی یبصر بیہ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتَشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کیسے بن گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کان کیسے بن گیا, کان اللہ بن گیا, یہ تو عجیب بات ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب وہ نوافل کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے تو حتی کنت حافظ سمعہ, میں اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں, حافظ بصری ہی اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں, اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں, اس کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں. یہ تعبیر, تو یہ تعبیر تو صرف ہی بھی کریں گے ورنہ پھر تو جس منصور منصور حلاج کو کافر کہتے ہیں, مرتد زندیق کہتے ہیں, تو ان کا مذہب ثابت ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کان بن گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آنکھ بن گیا, اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ اور پیر بن گیا. تو یہ تو منصور حلاج کو تو حلولیہ میں سے کہتے ہیں, حلولیہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ داخل ہوا ہے. حالانکہ جو منظور حلاج نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفی حضرات کسی درجے پر پہنچنے کے بعد جس طرف دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آتی, اللہ کا نور نظر آتا ہے. اگر اس نے کسی دیوار کو دیکھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ان کو نظر آیا. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ان کو نظر آتا ہے, اور اس نور کے مقابلے میں ان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. تو حتی کنت حافظ سمعہ و حافظ بصرہ, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں یا اس کا کان بن جاتا ہوں, یعنی اس کا کان اس کی آنکھ میری تابعداری کرتے ہیں, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میری بات سنتا ہے, کسی اور کی بات نہیں سنتا, اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرتا ہے, دوسری کی بات پر عمل نہیں کرتا. میں اس کی کان بن جاتا ہوں, اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کا کان میرے تابع ہوتا ہے, اس کا پاؤں میرے تابع ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میرے تابع ہو جاتے ہیں, جس طرح میں کہتا ہوں اسی پر عمل کرتا ہے. تو یہ نوافل اور عبادات اس کی بہت زیادہ پابندی مشائخ کیا کرتے تھے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار میری ملاقات کے لیے آیا رمضان میں مغرب کے بعد افطار, افطار کے بعد اور نماز کے بعد میں نوافل میں کھڑا ہو گیا. وہ انتظار کرتا رہا کرتا رہا, یہاں تک کہ عشاء کی اذان کا وقت قریب ہوا اور حضرت شیخ تو تلاوت کرتے تھے, دو تین پاری تلاوت. تو وہ رشتہ دار چلے گئے اور ایک ساتھی سے کہا کہ شیخ سے کہو کہ رمضان ہمارے ساتھ, رمضان ہمارے ہاں بھی آتا ہے, آپ کے پاس بھی آتا ہے, لیکن ہمارے ہاں رمضان بخار بن کر نہیں آتا, آپ کے ہاں رمضان بخار بن کر آیا, جیسے بخار سے آدمی نہیں نکلتا, بخار اس کے اوپر ہوتا ہے. اسی کو لذت کہتے ہیں, قرآن کریم کی لذت اور تلاوت کی لذت اور نماز کی لذت. اور پھر ایسے لوگ ان کا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سب ضروریات کو پورا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کا کان بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن گیا, اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تابعداری بھی, اور گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بن گیا. تو تیسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ میں اسی کا بن جاتا ہوں, میں اس کا کان بن گیا, میں اس کے آنکھ بن گیا, میں اس کا پاؤں بن گیا, میں اس کا ہو گیا. جیسے کوئی کسی سے کہے بھائی تم کیا کرتے ہو, میری جیب آپ کی جیب ہے, خرچ کرتے ہو کرتے رہو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں. اور یہ واقعہ لکھتا ہے کہ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے ہاں رمضان میں جتنے لوگ اعتکاف کے لیے آتے تھے ان سب کو ان کے مزاج کے موافق کھانا ملتا تھا. کوئی کڑی کھچڑی والا ہے تو وہ بھی ملتی تھی, کسی کو اکنی چاہیے تو وہ چاول ملتا تھا. اور پھر 29 رمضان کو حساب کتاب ہوتا تھا, جہاں جہاں سے سودا منگواتے تھے جس دکاندار سے ان کو حساب دیتے تھے, ان کو خرچہ دیتے تھے, اس کی قیمت ادا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ 29 رمضان قریب آیا اور انتظام نہیں تھا کہ گوشت والے کو گوشت کی رقم دے دی جائے اور دکانداروں کو ان کی رقم دے دی جائے, تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ ایک دن کے بعد 29 رمضان ہے اور انتظام نہیں ہے, مانگنے کا تو ان کی نزدیک مانگنے کا سلسلہ تو تھا نہیں کہ کسی سے مانگ لے کسی سے کہہ دے. قرض لیتے تھے لیکن مانگنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو سنا ہے کہ رات کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھا خواب میں, حضرت شیخ سے فرمانے لگے مولوی زکریہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو, یہ آپ کے مہمان آپ کے نہیں, یہ تو میرے مہمان ہیں. بس حضرت کو تسلی ہو گئی. اب دوسرے دن دوپہر کا 10-12 بجے 10-11 بجے کے ٹائم پر مراد آباد سے ایک آدمی آئے اور کہنے لگے مجھے شیخ سے ضرور مجھے شیخ سے ملاقات کرنی ہے. اور ہر شیخ سے ملاقات ہو گئی اور دکانداروں کے اس زمانے میں آئے 50 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا, کافی 60-70 سال پہلے 80,000 ان کا باقی تھا, 80,000. تو انہوں نے 80,000 دے دی اور کہنے لگے بس یہ مجھے کچھ اشارہ ملا تھا تو اس لیے میں اللہ آیا ہوں. حضرت شیخ نے لے لیے اور تقسیم کر لیے, جن جن کو دینا تھا ان کو دے دیے. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا من جاتا ہے بس انتظام فرماتے ہیں سب. حضرت مولانا بن نوری فرماتے تھے ہم کیوں کسی سے چندہ مانگ لے, یہ مدرسہ ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ چلائیں گے, ہم کیوں کسی سے کچھ کہیں. فرماتے ہیں حضرت نیند بہت آتی ہے جس کی وجہ سے تہجد بھی ناغا ہو جاتی ہے. کوئی علاج ارشاد فرمائے. آپ کو نیند زیادہ آتی ہے, یہ شان شاہانہ ہے, بادشاہوں کو نیند آتی. اس کے لیے دن میں قیلولہ یعنی دوپہر کو سونا اور رات کو عشاء پڑھ کر جلدی سونا, کھانا کم کھانا, کھانا زیادہ مت کھاؤ, ٹھنڈا پانی کم پینا, سر کے نیچے تکیہ نہ رکھنا, نرم بستر پر نہ لیٹنا مفید ہے. اور اصل چیز فکر ہے, وہ غالب ہو جائے تو بیدار ہونے میں بہت سہولت اور آسانی رہتی ہے. اصل انابت اللہ, اللہ تعالی کی طرف رجوع اور دعا ہے. سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ کر سونا بہت مجرب ہے. تو یہ گویا کہ عمل کرنے کی ترتیب بتائی. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا, اے انسان تم میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر دو, میں آپ کی سینے میں غنا بھر دوں گا. تو سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھنا اس کے لیے زیادہ مفید ہے. تو جو علم ہے اس کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. علم بغیر عمل کی عقیم ہے, وانج ہے, اور عمل بغیر عمل کے علم کی سقیم ہے, بیماری ہے, اور دونوں ہو تو طریق مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ طریق مستقیم کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے, اور آنے والے رمضان میں ذکر کی, فکر کی, تلاوت کی, تہجد کی, تراویح کی, اور صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. جو خرافات اور غلط چیزیں ہیں, یہ سیلولر فون اور اس کے ساتھ کھیلنا ویلنا, اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین.